ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں جناب مرتضی علی صاحب کو دعوت دی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے موضوع پہ مختلف جہات میں بات چیت کریں گے۔ جلی صاحب، الیکشن 2013 کی آمد آمد ہے اور پاکستان کے مستقبل کو اس سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ میڈیا میں بھی بہت زیادہ شور شرابہ پایا جاتا ہے، تو آپ اس تناظر میں کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا دوسری مرحلے میں کہ الیکشن کی آمد ہے، یہ الیکشن ایک اعتبار سے انتہائی اہم صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید پہلی دفعہ الیکشن کمیشنر کو اتنے زیادہ اختیارات اور اہمیت حاصل ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے کردار کو انجام دینا چاہ رہی ہے، جس کے اندر بہت سارے کوشچنز ہیں، لیکن بہرحال ظاہری طور پر الیکشن کمیشنر کو پہلی دفعہ اتنے اختیارات ملتے ہیں، سپریم کورٹ بھی اپنے کام کو انجام دینا چاہ رہی ہے، تو اور یوں لگتا ہے کہ بہرحال پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر اگر کوئی میجر چینج نہ بھی آئے تو نئے پلیئرز کم از کم ضرور اس کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر جو طاقتور عناصر ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی رونما ہو۔ اچھا، اس کی کئی اسباب ہیں، یہ سبب نہیں ہے، مشکل لگتا ہے کہ یہ سبب ہو کہ وہ پاکستان کو ایک عادلانہ نظام دینا چاہتے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ سبب نہیں ہے، اور میں اس کو خوش فہمی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو ہم ظلم کی بنیاد سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ملک میں عدل دینا چاہ رہے ہوں گے۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر اس سے زیادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا تو لوگ پورے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ لوگوں کو بہرحال اتنا زیادہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں نظام کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو اس متوقع تبدیلی اور بغاوت کو، انقلاب کو روکنے کے لیے جو پورے عرب معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر وہ کم سے کم اس کی کوئی تکرار نہیں دیکھنا چاہ رہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ریلیکسیشن ہو جائے، تھوڑا بہت پبلک کو اہمیت حاصل ہو جائے، تھوڑا بہت ڈیموکریسی کے نام پر لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہوں۔ اس کام کی خاطر کچھ انہوں نے میجر تبدیلیاں کی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں یہ ہے کہ نئے پلیئرز کو آنے کا موقع مل رہا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر لوگ آ رہے ہیں، اور امکان، میرا اپنا خیال یہ ہے، امکان یہ ہے کہ شاید اس دفعہ کے انتخابات کسی حد تک اس ظلم اور جبر کے مقابلے میں کسی حد تک تبدیلی لا سکیں گے کہ جو اب تک پاکستان کے اندر انتخابات کا کلچر رہا ہے۔ تو میں توقع یہ کر رہا ہوں، میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن انجام پائے گا، لیکن یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا فورس کو استعمال کیا جاتا تھا پچھلے الیکشنز میں، اور جتنا غیر شفاف پچھلے الیکشنز ہوتے تھے، اس کے مقابلے میں نسبتاً کسی حد تک بہتر صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملنی چاہیے اس دفعہ۔
جاوید صاحب، جیسا کہ آپ نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا حوالہ دیا، تو ان کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کس حد تک آزاد ہیں، اور کیا یہ منصفانہ الیکشن کروا سکیں گے؟
یہ مجھے بھی احساس ہوتا ہے جیسے کہ تمام اصطلاحات بہت نسبی اصطلاحات ہوتی ہیں، یعنی یہ ریلیٹیو ٹرمز کے اندر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشنز ہونے والے ہیں، تو فری اور فیئر الیکشن اگر میں کہنے کی جسارت کروں تو کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جو نام نہاد ڈیموکریسی کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر، کہیں پر بھی وہ فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوتے ہیں جس کا وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب نسبی ٹرمز ہوتی ہیں، کسی حد تک آزاد، کسی حد تک فری فیئر۔ تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کو قبول کر لیں کہ ہاں مکمل آزاد، مکمل شفاف تو کہیں پر بھی نہیں ہوتے، پاکستان میں بھی گزشتہ کے مقابلے میں نسبتاً بہتر ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشنر کا جہاں تک آپ نے کہا، الیکشن کمیشنر کی بذات ہی بے نفس ہی کوئی حیثیت پاکستان کے موجودہ پریکٹیکل سیٹ اپ کے اندر نہیں ہے، خود طاقتور نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ الیکشن کمیشنر کی طاقت سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس کی دی ہوئی طاقت سے طاقت حاصل کر رہی ہے۔ تو ہر دور کے اندر ہوتا ہے کہ نئے پلیئرز آتے ہیں، اور نئے پلیئرز اپنے اختیارات کو، اپنی طاقت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ تو جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے، اسی طریقے سے جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور اس نے گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر اپنی حیثیت کو منوایا ہے، اور اس حیثیت کو اب وہ امپوز کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے سے. تو زیادہ سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اور پلیئر، ایک اور بہت اسٹرانگ پولیٹیکل پلیئر پاکستان کے اندر اپیئر ہوا ہے اور اس نے اپنی اپیئرنس کو انڈورس کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے سے. تو اس خاطر یوں لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے یہ پچھلوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوگا اور اپنے ارادے کو زیادہ استعمال کر رہا ہے.
ظاہر صاحب، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ سے دو اہم طاقتوں کا عمل دخل دیکھنے میں آیا ہے، جس میں ایک امریکہ ہے اور دوسرا سعودیہ عرب. اور گزشتہ حکومت اپنے جاتے جاتے دو اہم اقدامات کر کے جا چکی ہے، جس میں سے ایک ایران گیس پائپ لائن ہے اور دوسری گوادر پورٹ ہے. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور کیا یہ واقعی میں کوئی شجاعانہ اقدام تھا یا نہیں، بلکہ یہ بھی ماضی کی طرح ایک بلیک میلنگ ٹول تھا؟
ہاں، اس میں بالکل اس طرح سے ہے جیسے تقریباً شبیہ کے طور پر اگر ہم کہیں کہ پاکستان نے ایٹامک انرجی کو اب تک کس عنوان سے استعمال کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو ایٹامک انرجی نہیں لیتے. ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو ہم انڈیا کے مقابلے میں پوری دنیا کی سپورٹ کو لینے کے لیے کوئی طاقتور ٹول نہیں رکھیں گے. تو بے نفس ہی شاید ان کو ایٹامک انرجی کے اندر اتنا انٹرسٹ نہ ہو، لیکن ایٹامک انرجی کی جو اسٹریٹجک رزلٹ ہیں وہ ان کو بہت عزیز تھے، اور وہ عزیز تھے کچھ لوگوں کو ملک کی خاطر اور کچھ طاقتور عناصر کو پاکستان کے اندر اپنی خاطر. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کو نیوکلیئر ایسٹس کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کے سامنے کس بنیاد کے اوپر اپنی حیثیت کو منوائیں گے؟ تو کچھ ملکی مفادات اور کچھ ادارہ جاتی مفادات، یہ دونوں مل جاتے ہیں پاکستان کی ایٹامک انرجی کے اندر. اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں اور کچھ ادارہ جاتی مفادات ہوتے ہیں، یہ دونوں مل جاتے ہیں اور قیمت کو بڑھانے کی خاطر. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم صرف بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یہ کروں گا، اور میرا یہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے کوئی، یہ اس سے بڑھ کر ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے چائنا کو گوادر پورٹ دی ہے یا انہوں نے پائپ لائن کا ارادہ کیا ہے، یہ صرف بلیک میلنگ ٹول سے بڑھ کر اپنے انٹرسٹ کو فیوچر میں سیو کرنے کی ایک کوشش ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بلف نہیں ہے، ریئل ہے، یہ ریئل ہے. واقعا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس خاطر کہ جو ہم دوسرے ملکوں کے سامنے بہت زیادہ دبنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت اپنے لیے سیف سائڈ رکھی جائے اور ان کے سامنے اپنی قیمت کو ذرا اسٹرانگلی اپیئر کیا جائے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بلف ہے، یہ ریئل ہے.
اچھا، ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ آتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی وہ پہلی حکومت جس نے اپنی مدت پوری کی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو مختصر الفاظ میں آپ کیا کہیں گے؟
دو چیزیں ہیں جو تقریباً متضاد بنتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ پازیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ بھائی آپ نے 5 سال پورے کر لیے. نگیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ 5 سال پورے کرنے پر عوام کے اوپر جو اثر پڑا ہے وہ انتہائی سنگین اثر ہے. یعنی اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں، اگر آپ ملک کے اندر ناامنی کو دیکھیں، اور آپ ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کی تباہی کو دیکھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 سال کوئی اچھا تحفہ ڈیموکریسی کے 5 سال پاکستان کی عوام کو نہیں دے سکے ہیں. چونکہ پاکستان میں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈیموکریٹک سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو تقریباً ہمارے پاس سینٹرل کمزور حکومت بنتی نظر آتی ہے، اور پی 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 کے اندر یہ ایشو بہت زیادہ ہے. تو بدقسمتی سے کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں بن پائی، اور مختلف مفادات، مختلف گروہی مفادات اس بات کے اوپر متفق رہے کہ ہمیں اس کو 5 سال تک چلانا ہے، تو یہ چلتی رہی. اس کا کوئی تعلق عوام کے اندر مقبولیت سے نہیں تھا، پاپولیرٹی سے نہیں تھا. پاپولیرٹی بہت مائنس میں رہی اس دوران میں، اور لوگوں کے سہولتوں سے، لوگوں کی زندگی کے آرام سے ہم بدترین صورتحال سے ان 5 سالوں میں دوچار رہے ہیں، اقتصادی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے. جتنا انریسٹ رہا ہے، جتنی ناامنی رہی ہے، جتنا معاشی ابتری رہی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سائیڈ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک ٹینیور تو پورا ہوا، لیکن نگیٹیو سائیڈ یہ ہے کہ اس نے کوئی گفٹ پاکستان کے عوام کو نہیں دیا، اور مشکلات میں کافی حد تک پاکستان کی عوام مبتلا ہے، اور شاید اس سے بدتر ہے جو 5 سال پہلے تھا. البتہ یہاں پہ میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی اور ایک ہے خود پاکستانی عوام کی کچھ کوالٹیز، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. یعنی میں اس کو اس طرح سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اگر عوام، اگر کوئی ملک کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے، اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں گورنمنٹ نااہل ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے جو اس نے ثابت کی ہو. ہاں، پاکستانی عوام کو کریڈٹ جانا چاہیے. پاکستان کی عوام مضبوط عوام ہے، اور پاکستان کے عوام کے اندر ایک عجیب خاصیت ہے کہ یہ اپنی زندگی خود گزارنا جانتے ہیں. مجھے پاکستان کے عوام میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے. حکومت ان کے لیے جو کچھ کرتی ہے وہ قتل عام سے کم نہیں ہے، حکومت ان کے لیے جو کچھ کرتی ہے وہ عمومی تباہی سے کم نہیں ہے، لیکن یہ عوام خود اپنے آپ کو سنبھالنا جانتی ہے. تو تمام تر حکومتی نااہلی کے باوجود یہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. تو یعنی بہت آرام سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مارکیٹس نہ ہوتی جو گورنمنٹ کی آفیشیل مارکیٹس کی نظر سے باہر ہیں تو شاید ہماری صورتحال انتہائی خراب ہوتی. اگر وہ بزنسز نہیں ہوتے جو آفیشیل بزنسز ہیں کے علاوہ ہیں تو ہماری صورتحال ابتر ہو جاتی. تو یہ اس عوام کی ایک خاصیت ہے کہ یہ بدترین کرپٹ اور غیر مؤثر حکومت کے باوجود اپنی زندگی بہرحال گزار لیتے ہیں. اس اعتبار سے پاکستان بری حالت میں نہیں ہے، پاکستان اچھی حالت میں ہے. ہاں، حکومت نااہل رہی ہے، اس کا ریکارڈ بہت برا رہا ہے، لیکن عوام مضبوط عوام ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. اور مجھے یقین ہے اس سے نااہل گورنمنٹ بھی آئے گی تب بھی پاکستان کی عوام جھیل لے گی، ان کے اندر جھیلنے کی طاقت ہے.
زید صاحب، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں ملت تشیع پاکستان بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار رہی، اور خاص کر ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں کے حوالے سے. اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیعہ قوم کا رجحان جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رہا ہے کافی زیادہ. اب کیونکہ مجلس عبیدت مسلمین ایک بہت بڑے انداز میں الیکشن میں شرکت کر رہی ہے، اور ساتھ ہی مجلس شیعہ علماء کونسل بھی الیکشن میں وارد ہوئی ہے، تو کیا ان تنظیموں کی آمد شیعہ ووٹ بینک کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہٹائے گی اور اپنی طرف متوجہ کر پائے گی؟
یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ سابقہ میں رہا ہے وہ نہیں رہے گا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. اس کی ایک دو طرف سے چیزیں مل گئی ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ جو سابقہ جماعتوں سے وفاداریاں تھیں، چاہے وہ ملکی سطح پہ تھیں جیسے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا، چاہے وہ علاقائی سطح پہ تھیں جیسے مثلا کوئی ایم کیو ایم کا نام لے، ان جماعتوں کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں رہا قومی اعتبار سے. کم سے کم پرسیپشن یہ ہے افراد کا کہ ان جماعتوں نے ہمارے لیے بہت کچھ نہیں کیا. مثلا شیعہ قوم پاکستان بھر کے اندر جو تشیع کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے شکایات رکھتے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری ریزرویشنز ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. اسی طریقے سے مثلا کراچی کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے ایم کیو ایم سے جو کچھ توقعات رکھتے تھے وہ توقعات پوری ہوتی نہیں دیکھ پائے، اور اس کے برخلاف بلکہ انہوں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں. تو اس وجہ سے ان پارٹیز کے رول کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر نارضایتی موجود ہے. اس نارضایتی کے اوپر یہ ہوا کہ پہلی دفعہ کئی انتخابات کے بعد کوئی شیعہ جماعت سیاسی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گئی. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کچھ دوسری جماعتوں کی نااہلی شامل ہے اور کچھ اس طرف سے جماعتوں کا کھڑا ہونا، دونوں مل کر کچھ نہ کچھ اثرات مرتب کر رہے ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتخابات گزشتہ انتخابات سے مختلف ہوں گے، یقینی طور پر مختلف ہوں گے. دوسری پارٹیز کو بھی اس بات کا اچھی طرح احساس ہو رہا ہے کہ یہ انتخابات مختلف ہونے جا رہے ہیں. البتہ یہ ذرا مشکل ہے کہ ہم پہلے ہی دفعہ میں کوئی بہت واضح تبدیلی یا کوئی واضح نتائج حاصل کر پائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس دفعہ کے انتخابات کی ایک مجموعی خاصیت جو ہمیں پہلے سے نظر آ رہی ہے، نہیں معلوم کہاں تک اس کو صحیح دیکھ پائیں گے آخر میں، وہ یہ ہے کہ شاید کوئی بھی پارٹی بڑے نتائج حاصل نہیں کر پائے گی. یعنی ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ 11 مئی کے انتخابات کے اندر کوئی چیمپئن نہیں بنے گا، اور اس ملک کے اندر بہت ساری تنظیموں کا ایک لوزلی باؤنڈڈ الائنس ہوگا جو اس الیکشن کا ایک رزلٹ بنے گا. البتہ یہ جو لوزلی باؤنڈڈ الائنس ہوگا، یہ آیا 5 سال سروائیو کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کے بارے میں سوچنا بہت سخت ہے. لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت مضبوط کوئی سینٹرل گورنمنٹ بننا کافی مشکل ہے.
زید صاحب، ایک بڑا مختلف سا سوال ہے کہ کیا شیعہ پارٹیز کا بذات خود الیکشن میں شرکت کرنا مفید ثابت ہو پائے گا، جبکہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اہل دانش یہ نظر رکھتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام چونکہ فاسد اور ظالم نظام ہے، لہٰذا اس نظام کا حصہ بنے بغیر تبدیلی کے لیے کوشش کرنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
ہاں، یہ جو آرگومنٹ ہے یہ پرانا آرگومنٹ ہے، اور یہ ڈسکشن ایکچولی یہ ڈسکشن پرانا ڈسکشن ہے، اور یہ ڈسکشن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو جماعت اسلامی کے سامنے بھی کئی دفعہ آیا ہے. اور مجھے جو بہت پراپر اس ڈسکشن کے پیچھے شخصیت سمجھ میں آتی ہے سابقہ سے، وہ ڈاکٹر کلیم صدیقی کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر کلیم صدیقی ایک جماعت سابقہ جماعت اسلامی سے متصل تھے، بعد میں علیحدہ ہوئے، لندن تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے مسلم پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کی یورپ میں، کافی انہوں نے شہرت حاصل کی اس سلسلے میں. وہ سیاسی طور پر اس نظریے کے قائل تھے کہ یہ جو جمہوریت کے نام پر ملک تشکیل پائے ہیں یہ در حقیقت ایک سازش ہے، اور اس کے اندر اگر آپ انتخابات میں شرکت کر لیتے ہیں تو سوائے یہ کہ آپ اس سازش کو انڈورس کر رہے ہوں گے اور سازش کو اور تقویت کر رہے ہوں گے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر کلیم صدیقی نے اس کو اسٹرانگلی اپوز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم جماعتوں کو کسی اس طرح کے انتخابی کام کے اندر شرکت نہیں کرنا چاہیے. اس کے اس نظریے کے حامی آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے اور آپ کے سامنے پاکستان کے اندر اس وقت تشیع کے اندر بھی اس نظریے کے حامی موجود ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور نظریہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نظام فاسد ہے، لیکن ہمیں اس فاسد نظام سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوگا اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے، اپنے نظریے کو منوانے کے لیے، کم از کم اپنے اوپر لگنے والے کچھ اتہامات کو دور کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی حزب اللہ نے کیوں انتخابات میں شرکت کی، تو ایک سادہ جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی حزب اللہ کے اوپر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک اتہام تھا، الزام تھا، اور انہوں نے انتخابات میں شرکت کر کے پارلیمنٹس میں سیٹ لے کر کیبنٹ کے اندر منسٹرز کو بھیج کر ان سارے الزامات کا مقابلہ کیا. لہذا یورپ کے اندر جب یہ کوشچن آتا ہے کہ بھائی آپ حزب اللہ کے اوپر پابندی لگائیں، تو جو پرو حزب اللہ گروپس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی تنظیم کے اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں جس کے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں پارلیمنٹ کے اندر. دہشت گرد تنظیم تو وہ ہوتی ہے جس کی عوام میں جڑیں نہ ہوں. ان کی عوام میں جڑیں، ان کے پارلیمنٹ کے اندر ممبرس بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ میں ان کا منسٹر بیٹھا ہوا ہے، اور تو کیسے ہم کہہ دیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے؟ تو یہ دو اس طرح کے آرگومنٹس ہیں. اچھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر معمولاً یہ ہوتا ہے کہ دلائل سے زیادہ شخصیتیں اور نام وہ زیادہ مؤثر رہ جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر اس وقت جو لوگ پرو الیکشن ہیں وہ لوگ حزب اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اس میں ایک اپنے لیے کریڈیبلٹی اچیو کر رہے ہیں. اچھا، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید صرف نام لینا کافی نہیں ہے. یعنی مثلا اگر کوئی الیکشن لڑنے کے لیے حزب اللہ کا نام لے رہا ہے، تو الیکشن نہ لڑنے کے لیے امام خمینی کا نام کیوں نہ لے؟ امام خمینی نے ایران کی کسی انتخابات میں شرکت نہیں کی تھی، تو ہم پھر وہاں سے ہم سنت کیوں نہ حاصل کریں کہ ہمیں انتخابات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے چونکہ امام خمینی نے کسی بھی انتخابات میں شرکت نہیں کی تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ نہ لڑنے کے لیے صرف حزب اللہ کا نام لینا کافی ہے، نہ لڑنے کے لیے امام خمینی کا نام لینا کافی ہے. میرا اپنا خیال ہے ہماری اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان گراؤنڈ ریئلٹیز کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ایک اسٹریٹجک ڈسکشن کے اندر اس بات کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا مفادات حاصل ہوں گے الیکشن لڑ کے اور کیا مفادات حاصل نہیں ہو پائیں گے. بس محض نام لے کر کریڈیبلٹی کو اپنے لیے سوئچ کر لینا کہ میں حزب اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں چونکہ وہ انتخابات لڑ رہے تھے، تو سامنے والا کہے کہ میں امام خمینی کے راستے پہ چل رہا ہوں کیونکہ وہ انتخابات نہیں لڑ رہے تھے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے، اسٹریٹجک ڈسکشن ہونا چاہیے. جو بدقسمتی سے میں نہیں دیکھ پایا کہیں پر بھی کہ ہم نے کہیں بھی کسی بھی لیول پر کسی گروپ کی ٹاک شو کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر کوئی ایسا سالڈ اسٹریٹجک ڈسکشن یا اسٹریٹجک پیپر دیکھا ہو جس میں پرو یا اینٹی انتخابات والوں نے اپنا کوئی پیپر یا کوئی اپنی ایسے کوئی ڈسکشن پیش کیا ہو، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سالڈ اسٹریٹجک ڈسکشن تھا جس کے تحت انتخابات میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہوگا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس قسم کے ڈسکشنز کی گنجائش موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قوم سیکھ رہی ہے، ہمارے ادارے بن رہے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ نے چاہا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کچھ عرصے کے اندر ہمارے پاس ایسے ادارے بن جائیں گے جن کے اندر اس ٹائپ کے قومی سطح کے اسٹریٹجک ڈسکشنز جو ہیں وہ اپنے صحیح بنیادوں کے اوپر کیے جائیں گے اور ان کے نتائج کے اوپر پھر عمل درآمد ہونا چاہیے.
بذات خود آپ کی نگاہ میں الیکشن میں شرکت کرنا کیسا ہے؟
ہاں, میرا اپنا خیال ہے کہ میں محتاط آدمی ہوں, میں محتاط آدمی ہوں طبیعت کے اندر, اور میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم اس ڈسکشن کو فالو نہ کریں اور اس میں قطعی نتائج تک نہ پہنچیں, میرا اپنے خیال ہے کہ اس طرح سے اوپینین دینے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. میرا ہمیشہ ذہن اس بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کو, جو انٹرسٹ ہیں ہمارے قومی سطح کے, دینی سطح کے, ان تمام کو ڈیفینڈ ہونا چاہیے, اور ان کو لمبی مدت کے اندر سالڈ بنیادوں کے اوپر ڈیفینڈ ہونا چاہیے. یعنی محض اس وجہ سے ہم انتخابات میں نہ آئیں کہ ملک کے فلاں حصے میں کوئی سانحہ پیش آ رہا ہے اور ہمارے انتخابات میں آنے سے اس سانحے میں ہمیں مدد مل جائے گی, نہیں, یہ اچھی دلیل نہیں ہے. انتخابات میں شرکت کرنا یا نہ کرنا لمبی مدت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آج آپ انتخابات میں آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے انتخابات کے اندر کوئی بہت بڑی قابل ذکر کامیابی حاصل کر پائیں, اور نہ انتخابات میں جانے والے اس کا دعویٰ کر رہے ہوں گے. یقیناً اگر وہ انتخابات میں آئے ہیں تو وہ یہ کہہ کر آ رہے ہوں گے کہ دیکھو پہلی دفعہ تو شاید نتائج نہیں ملیں گے, لیکن دوسری تیسری دفعہ میں ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب ہے 15 سال کی تو بات ہو گئی. آیا 15 سال کے حالات کے اوپر اتنا بڑا کوئی ڈسکشن بھی ہوا ہے ابھی تک؟ یعنی آپ کا جو یہ اسٹیپ ہے یہ 11 مئی 2013 کے لیے نہیں ہے, یہ کم از کم 11 مئی جیسے 2028 کے لیے ہے. تو آپ نے 2030 تک کے اپنے مفادات فورسی کیے ہیں کیا؟ کہ آپ کے مفادات کیا ہیں یہاں پر؟ اور پھر اس سے بھی اہم ایک اور مسئلہ ہے, اصل آپ نے اب تک یہ طے کیا ہے کہ پاکستان میں تشیع کو پہنچنا کہاں پر ہے؟ میں جس بات پر بہت بڑی کمی احساس کرتا ہوں وہ یہ کہ میرے جیسے بہت سارے بولنے والے آج تک لوگوں کے سامنے یہ نہیں رکھ پائے کہ ہم نے 30 سال میں پہنچنا کہاں پر ہے. ہم نے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ کو کہیں پر کسی بھی سطح کے اوپر انجام نہیں دیا ہے, اور یا کم از کم کوئی مینیفیسٹیشن ہو اس کا, کوئی اظہار ہو, کوئی بکلیٹ ہو, کوئی پیپر ہو, جو کچھ ہمارے سامنے, جو کوئی ڈاکومنٹس کی صورت میں ہمارے پاس آ رہا ہے وہ قطعاً اس قابل نہیں ہے جس کو ہم اس انداز میں پیش کر سکیں کہ یہ شیعہ قوم کی اگلے 20 یا 25 سال کی حکمت عملی کا کوئی ثبوت ہوگا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو پائے گا کہ آپ کچھ باتیں, ساری باتیں پبلک کے سامنے لے آئیں گے, سارے لائن آف ایکشنز کو کلیئر کر دیں گے, لیکن کم از کم اجمالی طور پر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. تو جو کمی مجھے احساس ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں, تو ان میں سے کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے. اس بات کی کمی ہے کہ اس کے پیچھے جو سالڈ ڈسکشنز ہونے چاہیے تھے وہ ڈسکشنز میرے اپنے خیال ہے کہ نہیں ہوئے ابھی تک.
بہت خوب, آپ نے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ پلاننگ کا شدید فقدان ہے, لیکن کیونکہ اب جب کہ ہم الیکشن میں وارد ہو چکے ہیں ایز شیعہ قوم, تو اس صورت میں آپ کیا فرمائیں گے؟
میں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر اب تک یہ کام نہیں کر پائے تھے, اب جو نہیں آئے ہیں وہ بھی اور جو آ گئے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے ایسا ایک فورم تشکیل دے دیں کہ جس کے اندر ہم یہ سمجھ سکیں کہ اب جب کہ ہم آ گئے ہیں تو ہمارا فیوچر کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. یہ جو کاموں کو تقریباً اس اپروچ میں لے کے چلنا ہے کہ جو عوامی جملہ کہتے ہیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, میرا اپنے خیال ہے کہ کرنے والا تو یقیناً خدا ہی ہے, لیکن اس خدا نے ہمیں تدبیر کا حکم دیا ہے. تو اب جب کہ ہم آ گئے ہیں میرا اپنے خیال ہے کہ اب ہماری ذمہ داری بہت واضح ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے, اپنے تمام تر اہداف مقاصد کو کم مدت کے, لمبی مدت کے لوگوں کے سامنے واضح آشکار بیان کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ادارہ جاتی کام ہے اس کو انجام دینا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کے اندر اقتصادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اقتصادی تبدیلی کا کون سا ادارہ آپ نے بنایا ہے جس کے ذریعے آپ کو اقتصادی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سماجی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سماجی تبدیلی کے لیے کون سے آلہ کار, کون سے انسٹرومنٹس آپ نے اب تک ڈیولپ کیے ہیں؟ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس سماجی, اقتصادی, سیاسی تبدیلی کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ یہ کام کر لوں گا, تو اعزان محترم ہم اس دنیا میں اسباب اور عوامل کی دنیا میں رہتے ہیں, یہاں اسباب اور عوامل کے اوپر کام ہوتے ہیں, کوئی بھی چیز بلا اسباب و عوامل تشریف نہیں لاتی یہاں پر. تو اگر آپ سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں آپ کو سیاسی اسباب چاہیے, اقتصادی تبدیلی, سماجی تبدیلی, دینی تبدیلی, سب کے لیے اسباب چاہیے, اس کے لیے ادارے چاہیے, اس کے لیے افراد چاہیے. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی کام ہی نہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کام کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کریں، لیکن طریقے سے کریں، اس کے اپنے راستے کو طے کریں۔
اس دفعہ کے الیکشن میں ایک اور منفرد بات وہ یہ ہے کہ تکفیری گروہ جو ہیں وہ بعض مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن میں بھرپور طریقے سے وارد ہوئے ہیں، جس کی بنا پر شیعہ پارٹیز کو ناگزیر طور پر شرکت کرنا پڑ رہی ہے جیسا کہ نظر آتا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
میں پھر وہی عرض کروں گا، وہ یہ کہ آپ کا انتخابات میں آنا اس انتخابات میں تکفیری گروہ کے آنے کی وجہ سے تھا، تو اگلے انتخابات میں وہ نہیں آئے تو آپ تو پٹری پہ بیٹھ چکے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا صرف ایک جواب ہے کہ آپ نے لمبی مدت کی کس حکمت عملی کے تحت آج انتخابات میں آنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کم مدت کی جو بھی حکمت عملی بتائیں گے میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ یہ فنومینا اس انتخابات میں تھا، اگر اگلے انتخابات میں نہیں ہوا تو کیا آپ واپس آئیں گے؟ اب اچھا اگر آپ یہ کہیں گے ہاں جیسے ہی وہ واپس جائیں گے ہم بھی واپس جائیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے اور آپ ریئیکشن کے اوپر چل رہے ہیں، تو آپ کو تو اور آسانی سے اسٹیئر کیا جا سکتا ہے کسی بھی غلط جگہ کے اوپر۔ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ دوسروں کے ریئیکشن میں کوئی میجر ڈیسیشن لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی پلاننگ ہونی چاہیے، آپ کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہونا چاہیے، آپ کا اپنا ذہن ہونا چاہیے۔ یہ کہ تکفیری گروہ سیاست میں آیا تھا اس کا جواب فقط یہی ہے کہ ہم بھی سیاست میں آئیں، میں کہہ رہا ہوں یہ بنیاد نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ہم ڈسکشنز کریں، اپنی پلاننگز کریں تو ہم کہیں راستہ یہی راستہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پر انتخابات میں آنا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پہ 10 طریقے اور بھی اختیار کیے جا سکتے تھے، کیوں انتخابات میں ہی آنا طریقہ کار طے ہو؟ اس کے لیے اور دلائل کی ضرورت ہے، یہ بہت جز وقتی معاملہ ہے۔
بین الاقوامی سطح پر اگر ہم ان حالات کا جائزہ لینا چاہیں تو الیکشن کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، یعنی امریکہ کی ایران افغان پالیسی اور دوسری طرف ایران اور افغانستان، پاکستان میں اس الیکشن سے کیسے نتائج کے خواہاں ہیں اور کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دو مصلحتیں چاہیں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ ایک مصلحت وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی عوام سسٹم سے جو بالکل ناامید ہو کر بغاوت کی طرف جا سکتی ہے وہ نہ کرے، کیونکہ اگر پاکستانی عوام نے ایک کام کیا تو امریکہ کے لیے یہاں پر رہ کر خطے کے اندر اپنے مفادات کو حاصل کرنا اور مشکل ہو جائے گا، اور بہت زیادہ امکان ہوگا کہ پھر پاکستان کے اوپر ان ملکوں کے اثرات بھی بڑھ سکتے ہیں جن کو امریکہ بہت زیادہ پسند نہیں کرے گا۔ تو امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کے عوام اس کے بنائے ہوئے اس سسٹم سے کسی حد تک وابستہ رہیں، ایک وہ چاہیں گے۔ دوسری بات وہ چاہیں گے کہ کوئی بھی مرکزی مضبوط حکومت نہ بن سکے، چونکہ اگر مرکزی حکومت مضبوط ہوئی تو وہ امریکہ کے ارادوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، تو وہ چاہیں گے کہ مرکزی طور پر ایک کمزور حکومت بنے۔ ایک کمزور حکومت چونکہ خود کمزور ہوتی ہے وہ امریکہ کے ارادوں کے مقابلے میں کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتی، وہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، حتیٰ خود امریکہ کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کو باقی رکھے۔ تو امریکہ یہ چاہے گا کہ یہاں پہ کمزور مرکزی حکومت تشکیل پائے۔
جائے صاحب تھوڑا سا شام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ کئی عرصے سے شام میں بے حد کوششوں کے باوجود امریکہ اور اس کے حواری اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، مستقبل میں آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں، یعنی کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی؟
گزشتہ چند مہینوں میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے، ابھی مثلاً آج سے اگر 5-6 مہینے پہلے تک کوئی بات ہوتی تو ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حفظ الاسد کے لیے بچنا کافی مشکل ہے، اور یوں لگتا تھا کہ ایران اور لبنان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسد کا باقی رہنا تقریباً بعض لوگوں کو ناممکن نظر آ رہا تھا، اور یوں نظر آتا تھا کہ اس کا ڈاؤن فال کنفرم ہے، صرف ٹائم کا مسئلہ ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں بعض وجوہات کے تحت امریکہ اور دوسرے ممالک کے اندر یہ رجحان ڈیولپ ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ کیا اسد کو روک لیں تب بھی مفادات پورے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ، ان سین ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے اب ان کے اندر۔ اچھا اس کی وجہ بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسد پارٹیز کے اندر القاعدہ کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، اینٹی اسد پارٹیز کے اندر کسی ایک بات کے اوپر اتفاق حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اینٹی اسد پارٹیز خود ڈیموکریٹک نہیں ہیں، وہ نان ڈیموکریٹک ہیں، ان 2-3 دلائل کی بنیاد پر اینٹی اسد پارٹیز پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ دونوں تینوں دلائل پہلے بھی موجود تھے، یہ دونوں تینوں دلائل پہلے بھی موجود تھے، تو اب یہ جو پرو امریکن پارٹیز ہیں ان دلائل کو لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان دلائل میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے، اصل مسئلہ ان کی اپنی بے بسی کا ہے کہ یہ اسد کے مقابلے میں جو ایک آسان فتح کا خواب دیکھ رہے تھے وہ آسان فتح ان کو نصیب نہیں ہو پائی ہے، اور اب یہ ٹائپ آف بارگین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے پبلک کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم ٹائپ آف بارگین کریں اسد کے ساتھ. البتہ یہ دو باتیں میں اس سلسلے میں ایڈ کروں گا. بعض وجوہات کی بنیاد پہ مجھے اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ اسد کی حکومت بارگین رد کرے گی، مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے. یعنی مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اسد کی حکومت کو کوئی اچھی بارگین مل گئی تو کہیں وہ اس بارگین کو ایکسیپٹ نہ کر لے. مجھے اندر سے خطرہ نظر آتا ہے، ایک بات. دوسرا مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر بارگین اچھی نہیں ہوئی تو پھر نہیں معلوم امریکہ نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا چاہے گا. پھر وہ پورے علاقے کو ایک تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، ترکی کے ذریعے سے، اپنی اور فورسز کے ذریعے سے. یعنی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسد کی حکومت کے بچنے کا کچھ امکان نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امن و امان ہونے کا امکان بڑھ رہا ہے. نہیں، مجھے خطرہ ہے کہ اسد کی حکومت چونکہ اتنی آسانی سے نہیں جا رہی، تو ایک خطرہ یہ ہے کہ امریکہ اس کو کوئی بارگین آفر کر دے اور اس کے بعد پھر نامنی پھیلنا شروع ہو جائے، اور اس دفعہ نامنی دوسرے نہیں پھیلا رہے ہوں گے بلکہ اسد کی حکومت پھیلا رہی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اگر اسد کی حکومت ناقابل تسخیر لگی امریکہ کو اور بارگین بھی کامیاب نہیں ہو پائی، تو پھر امریکہ پھر کچھ ایسے حربے استعمال کرے گا جس میں آج کل کے زمانے سے زیادہ نامنی پھیل سکتی ہے.
جی صاحب، ایک آخری سوال اور کلی سوال، وہ اس طرح سے کہ دنیا کے حالات کو آپ کس طرح جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا ظہور امام زمانہ میں تاجیل نظر آتی ہے یا نہیں، یہ ظلم و فساد اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا؟
اس بارے میں ظاہر ہے کہ ہم ظہور امام کے حوالے سے کوئی خاص اس کو لنک نہیں کرنا چاہتے، چونکہ بعض اوقات یہ کام بہت خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن کم سے کم ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپٹیمسٹ ہوں، میں ذاتی طور پر اچھی امیدیں دنیا کے اندر زیادہ دیکھتا ہوں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، گرچہ اس میں ظلم ہے، اس میں ناانصافی ہے، اس کے باوجود پبلک اویئرنیس ہے، لوگوں کے اندر ایک بیداری ہے، لوگوں کے اندر معاملات کو سمجھنے کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو ظلم بڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کی بیداری بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی آگہی اور شعور بھی بڑھ رہا ہے. اس اعتبار سے میں اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موجودہ ظالمانہ نظام لمبی مدت تک باقی نہیں رہ سکتا. اس ظالمانہ نظام کو جو اس وقت دنیا کے اندر حاکم ہے، اس اسٹرکچر کا دنیا میں لمبی مدت تک باقی رہنا تقریباً میرے نزدیک ناممکن ہے. تو اس اعتبار سے ہم ایک تبدیلی توقع میں رکھ رہے ہیں، اچھی تبدیلی. اب اس کو کچھ لوگ ظہور امام کا نام دیں یا اس کو کوئی اور پولیٹیکل چینج کہیں، میں اس پہ مصرار تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہماری نظر میں فیوچر تمام تر ظلم اور ناانصافی اور جبر کے باوجود ہمارے خیال میں فیوچر اچھا ہے، لوگوں میں آ گئی ہے شعور.
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.